السلام علیکم مولانا صاحب.
علیکم السلام.
جی
شروع کرنا؟
جی ہاں اب آپ شروع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ہے فلسفی, سائنس اینڈ ریلیجن, یعنی ٹروتھ کو یا سچائی کو دریافت کرنے کے لیے یہ تینوں جو شعبے ہیں وہ کس حد تک کارآمد ہیں. سب سے پہلے فلسفی کو لیجیے. دیکھیے فلسفی جو ہے اولڈیسٹ برانچ.
انٹری چائمز آر آف, ایکسٹ چائمز آر آن.
میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 5,000 سال تک جاتی ہے اس کی ہسٹری. اور یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ تاریخ کے بہترین برین لگے فلسفی کے شعبے میں, سوکریٹس, پلیٹو, ارسٹاٹل اور بہت سارے لوگ. لیکن فلسفی اب تک کوئی سچائی کا ایکسپٹڈ آئیڈیالوجی نہیں دے سکی. فلسفی کو یعنی آرٹ آف کنفیوژن مانا جاتا ہے. ٹوینٹیتھ سینچری کا بہت ہی زیادہ ویل نون فلاسفر, برٹش فلاسفر بٹنسل, جو بہت لمبی عمر پائی جس نے اور کافی کام کیا, تو اس کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ ہی واز اے فلاسفر آف نو فلاسفی. میں کہوں گا کہ یہی بات سبھی فلاسفرس پر صادق آتی ہے. یعنی ایک بھی فلاسفر واز فلسفر آف نو فلسفی. کیوں؟ ہر ایک نے ایک اسکول آف فلسفی اسٹیبلش کی, لیکن دوسرے لوگوں نے اس کو مانا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم کی دنیا میں وہ بات سچ مانی جاتی ہے جو ویریفائبل ہو. یعنی آپ نے کوئی اسکول آف تھاٹ اسٹیبلش کیا تو آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ویریفائبل ہونا چاہیے, ادروائز اٹ ول ناٹ بی ایکسپٹیبل ٹو ریشنل پیپل. تو دیکھیے فلسفی جو ہے اس کی بیس ہے ریشنل نالج, سائنس کی بیس ہے ایکسپریمنٹل نالج,
انٹری اینڈ ایکزٹ چائمز آر آف,
ریویلڈ نالج. تو ریشنل نالج جو ہے اس کی نمائندہ ہے فلسفی, وہ فیل ہو گئی کیونکہ وہ کوئی ایکسپٹڈ بنیاد نہ پیش کر سکی. یعنی کیسے ویریفائی کیا گیا کیا جائے اس کی نظریے. اب دیکھیے سائنس کا معاملہ. سائنس میں سائنس بلاسفہ ایک ایسا ڈسپلن ہے جو ویریفائبل ہے. کہ مسئلہ یہ ہے کہ سائنس تو صرف ہاف ٹروتھ دیتی ہے. سائنس میں آپ جانتے ہیں کہ کوالٹیٹیو آسپیکٹ آف تھنگس سے اس کو پاس نہیں ہوتی, اس کو پاس ہوتی ہے کوانٹیٹیو آسپیکٹ آف تھنگس سے. یہ تو آدھی بات ہوئی. تو سائنس خود اپنے جو اس کا جو اپنا جو موقف ہے اسی کے مطابق وہ اس فیلڈ میں کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ ہمیں تو کمپلیٹ ٹروتھ چاہیے, پوری سچائی چاہیے. دونوں چیز چاہیے, کوالٹیٹیو آسپیکٹ آف تھنگس, بلکہ وہ زیادہ اس کی اہمیت ہے. تو سائنس میں اگرچہ یہ ممکن ہوتا ہے کہ کسی سائنٹیفک تھیوری کو آپ ویریفائی کر سکیں, سائنس میں ایسے میجرمنٹ ہیں, لیکن وہ سچائی کے معاملے میں ہمارے لیے ذریعہ نہیں بن سکتی کیونکہ وہ ہاف ٹروتھ دیتی ہے ہم کو. تو آپ دیکھیے کہ جو ریشنل نالج تھی وہ اس لیے فیل ہے کہ اس کے پاس کوئی یعنی ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. سائنس کے پاس طریقہ ہے ویریفائی کرنے کا, لیکن اس سے ہمارا کام چلتا نہیں کیونکہ وہ پورا علم ہی دیتی ہوں. اب دیکھیے آتا ہے معاملہ ریلیجن کا, یعنی جس کی بیس ہے ریویل نالج پر, الہامی علم پر. تو میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جو زندگی کا آغاز ہوا وہ ہوا ایک سیکر کے طور پر. سیکر میں نے پچھلی طور پر کسی چیز کو نہیں مانا تھا, نہ مذہب کو نہ کسی اور چیز کو. سیکر کے طور پر میں نے کوشش کی کہ میں ڈسکور کروں سچائی کو. تو یہ میں نے اپنا تجربہ بتایا کہ فلسفی سے سچائی نہیں ملی, سائنس سے سچائی نہیں ملی, اب معاملہ تھا ریلیجن کا. یہاں ہر ایک کوشچن کرتا ہے کہ مذہب میں کسی چیز کو ویریفائی کرنے کا طریقہ کیا ہے, کیسے ہم ویریفائی کر کے سمجھیں کہ یہ ریلائبل ہے. تو سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ مذہب سے میری براد اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کوئی سپیریئر ریلیجن ہے, اسلام کوئی کمپلیٹ ریلیجن ہے, برتر ریلیجن, ایسا کچھ بھی نہیں. ریلیجن کا آتھینٹک ورژن ہے اسلام, یہ مسئلہ. یعنی ہم ریلیجن سے مراد لیتے ہیں وہ سب مذہب جو اللہ کی طرف سے آئے, ان کے پاس آسمانی بک تھی. تو یہ ایک ہسٹری کا سبجیکٹ ہے کہ پچھلے جو مذاہب تھے ان کی کتابیں اور ان کی ہسٹری یہ محفوظ نہیں اسلام سے پہلے کی. جتنے بھی مذاہب ہیں چاہے سیمیٹک ہوں یا ایرین ہوں, اب جاتے ہیں کہ دو برانچز ہیں مذہب کی, سیمیٹک ریلیجن اور ایرین ریلیجن, دونوں ہی کی کوئی آتھینٹک بیس نہیں. یعنی عملاً وہ مائتھولوجی پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو اسلام کی اصل صفت یہ نہیں کہ وہ کوئی سپیریئر ریلیجن ہے. اللہ نے ایک ہی مذہب ہمیشہ بھیجا. اصل صفت اسلام کی یہ ہے کہ اٹ از اے پریزرو ریلیجن, وہ محفوظ مذہب ہے. یعنی قرآن جو بیسس ہے اسلام کی, جو آتھینٹک ٹیکسٹ ہے اسلام کا, وہ پوری طرح محفوظ ہے اسی طریقے سے جیسا کہ پیغمبر نے کیا تھا. سیم لینگویج بھی محفوظ ہے اور اس کا متن بھی, ٹیکسٹ بھی محفوظ ہے. اس وجہ سے جب میں مذہب پر بول رہا ہوں تو میری مراد صرف اسلام ہوتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے قرآن کی صورت میں جو روایتی ہے تو اس کو کیسے ویریفائی کیا جائے, اس کی سچائی کو, اس کی ویریسٹی کو. تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر آپ کو خود دیکھنا ہوگا کہ خود قرآن اس کا کیا بتا رہا ہے, کیا کرائیٹیرین. سب سے پہلے اسی کرائیٹیرین پر آپ جج کیجئے قرآن کو. وہ کرائیٹیرین یہ ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یہاں اختلاف کا مطلب ہے انکنسسٹنسی, پوری طرح لا لاز ہیں اس کے ویل نون لاز جس کو دریافت کیا نیوٹن نے, گیلیلیو نے, آئنسٹین نے اور بہت سارے سائنسدانوں نے. تو مارکس نے یہ کہا کہ جس طرح سے نیچر جو ہے نون لاز سے گورن ہو رہی ہے, ایسی انسانی ہسٹری بھی گورن ہو رہی ہے. تو یہ جو نظریہ اس نے پیش کیا بہت دھوم سے, لیکن مکمل طور پر وہ ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ وہ ثابت نہیں ہو سکا. یعنی جو اس کتاب, اس کی کتاب کے بعد جو ہسٹری تھی اس ہسٹری نے اس کو کنفرم نہیں کیا. لیکن قرآن کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے, بالکل مختلف ہے. میں آپ کو چند مثال دیتا ہوں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کا جو یہ بیان ہے کہ قرآن کے اسٹیٹمنٹ میں اور ایکسٹرنل فیکٹ میں جب اتنی زبردست کنسسٹنسی ہے, اس وقت جب قرآن اس وقت اترا جبکہ دنیا باتوں کو جانتی نہیں تھی, تو یہ انتہائی حد تک کامل کنسسٹنسی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کا اثر عالم الغیب ہے, عالم الکل ہے, وہ سب کو جاننے والا ہے. تو میں ایک چند ایک مثال دیتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ ریلیجن ایز ریپرزینٹڈ بائی دا قرآن از دا اونلی سورس آف نوئنگ دا نالج, نوئنگ دا ٹروتھ. کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک آتھینٹک سورس ملتا ہے. میں اپنی بات کرنے سے پہلے میں ایک ریفرنس دوں گا آپ کو. فرانس کے ڈاکٹر مورس بکائی نے ایک کتاب لکھی ہے جو کئی زبانوں میں چھپی ہے. تو اس میں اس کا ٹائٹل ہے ریلیجن اینڈ سائنس. تو اس میں اس نے ایک مثال دی ہے, وہ فیرو کے باڈی کی. وہ خود جا کے اس نے دیکھا, یعنی کیرو کی میوزیم میں ایک شیشے کیس میں رکھی ہوئی ہے وہ باڈی. خود جا کے اس کو ٹیسٹ کیا, خود جا کے اس کو ویریفائی کیا, تو اس نے دیکھا کہ یہ باڈی وہی سیم باڈی ہے جو فرعون کا, جو حضرت موسیٰ کا جو کنٹمپری تھا فرعون, اسی کی باڈی ہے یہ. تو یہ عجیب غریب بات ہے کہ یہ دریافت ہوئی ہے 19th صدی کے آخر میں, اور 19th صدی کے آخر سے بہت پہلے 7th صدی میں قرآن میں آیت اتری تھی کہ اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیۃ. یعنی فرعون کا جو باڈی ہے, حضرت موسیٰ کا جو کنٹمپری تھا یہ فرعون, اس کا باڈی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محفوظ ہے, محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی ہو. تو جب یہ آیت اتری اس وقت کچھ بھی نہیں دنیا کو معلوم تھا کہ فرعون کی باڈی کہیں موجود ہے. یہ 1000 سال سے بھی زیادہ لمبی مدت کے بعد قاہرہ کے بہرام پیرامڈ سے نکالی گئی, اس کا ٹیسٹ ہوا, اس کی ایک ایک چیز جانچی گئی, اور پھر وہ قاہرہ کے میوزیم میں شیشے کیس رکھی ہوئی ہے. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا بکائی نے لکھا ہے کہ جو دیکھیں کہ یہ بات جو اتنا پہلے کہی گئی تھی جبکہ کوئی انسان قطعاً نہیں جانتا تھا کہ ایسا ہوا ہے, یعنی 15 بلین سال پہلے. آج سائنس بتاتی ہے کہ 15 بلین سال پہلے ایک ایکسپلوژن ہوا جو کہتے ہیں بگ بینگ. اب بتائیے کہ یعنی عالم الغیب کے سوا کون یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتا تھا, کون دے سکتا تھا یہ؟ اسی طرح سے وہ جو میں نے آپ کو مثال دی گراؤنڈ کی باڈی کی, وہ کون دے سکتا تھا ایسا؟ ایک بھی انسان جانتا نہیں تھا زمین کے اوپر, حتیٰ کہ قرآن جو اترا تھا صحابہ نے پڑھا, اس کو صحابہ کو خبر نہیں تھی اس کی. اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ صحابہ کو اس بات کی خبر تھی کہ فرعون کا, یا مصریوں کو خبر تھی کہ فرعون کی لاش کہیں موجود ہے محفوظ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر اس کے کہ قرآن کا آتھر جو ہے ایک ایسی ہستی ہو جو عالم الغیب ہے. ایسی دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے, سنوریہم آیاتنا فی آفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ آیت بہت ہی عجیب آیت ہے, یہ بتا رہی ہے کہ فیوچر میں مستقبل میں ایسا جو حقیقت ظاہر ہوگی وہ حقیقت کنفرم کرتے چلے جائیں گے اسلام سچائی کو. آفاق و انفس میں یعنی نیشن میں جو حقیقت دریافت ہوں گی وہ دریافتیں قرآن کی سچائی کی تصدیق بنتی چل جائیں گی. اور آج دیکھیں کہ جتنے بھی حقیقت دریافت ہیں وہ سب کو سب تصدیق کر رہے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں, انسان جانتا تھا پہلے, شرک کا دور تھا, کہ بہت سے طاقتیں ہیں جو کائنات کنٹرول کر رہی ہیں. یہ اسی کا نام شرک تھا, یہ بہت سے خدا دادو دے آلیہ. پھر یہ تعداد اسی طرح باقی رہی یہاں تک کہ نیوٹن کا زمانہ آیا. تو نیوٹن نے یہ کہا کہ نہیں, بہت سارے نہیں, 4 فورسز ہیں جو یونیورس کو کنٹرول کرتے ہیں, 4 فورسز. لیکن پھر آپ دیکھیں وہ تعداد کٹتی رہی, یہاں تک کہ اسٹیفن ہاکنگ کے زمانے میں یہ ثابت ہوا کہ نہیں, 4 نہیں, یہ صرف ایک فورس ہے جس کو وہ کہتا سنگل اسٹرنگ تھیوری, کہ ایک ہی طاقت ہے جو پورے یونیورس کو کنٹرول کر رہی ہے. اب بتائیے کہ قرآن جو کہا گیا تھا کہ اللہ قیوم السماوات والارض ہے, یعنی اللہ ایک ہی واحد طاقت ہے اور وہ پوری زمین آسمان کو کنٹرول کیے گئے, وہ کیسے ویریفائی ہو رہا ہے؟ بہت عجیب ہوئی طور پر. جب کسی زمانے میں قرآن اترا وہ شرک کا زمانہ تھا, لوگ بہت سے خداؤں کو مانتے تھے, پوری دنیا میں شرک پھیلا ہوا تھا. اس دنیا میں جبکہ بہت سے خدا مانے جاتے تھے, اس دنیا میں یہ اسٹیٹمنٹ دینا اس ایک ہی طاقت ہے جو پورے کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے, کیسی عجیب بات ہے. پھر نیوٹن کے زمانے میں جو تعداد کھٹی تب بھی چار رہی, اب جا کر کے وہ کرتے کرتے ایک ہو گئی. اب جو سنگل اسٹرنگ تھیوری ہے وہ کس قدر عجیب طور پر قرآن کے بیان کی تصدیق کر رہی ہے. تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ قرآن ایک آتھیٹک کتاب ہے, قرآن کا آتھیٹسٹی کو اسٹیبلش کر رہی ہے. دیکھیے فلاسفی کے پاس ایسی کوئی آتھیٹک معیار نہیں تھا, سائنس کے پاس بھی صرف نصف حقیقت کے لیے جو معیار تھا یا ہے وہ نصف حقیقت کے لیے, ساری باتوں کے لیے نہیں. لیکن قرآن میں تمام بات, یعنی ہسٹری سے متعلق اور نیچر سے متعلق, ہر چیز سے متعلق جو جس کا تعلق انسانیات سے ہے, اس کے ریفرنسز ہیں. اور بہت ہی عجیب غریب طور پر سارے ریفرنسز جو ہیں ان کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے, یعنی کنسسٹنسی ثابت ہوئی چلی جا رہی ہے. یہ دعویٰ تو قرآن کا تھا کہ قرآن کی صداقت کو یقین کرنے کے لیے تم یہ دیکھو کہ قرآن کے بیان میں اور ایکسٹرنل فیکٹس میں کنسسٹنسی کیوں ہے. آخر ہماری گلیکسی میں ایک ڈارک میٹر ہے جس کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے 40 لائٹ ایئرس میں, 40 سال میں نہیں, 40 لائٹ ایئرس. آپ جانتے ہیں کہ لائٹ ایئرس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کی رفتار جو ہے 186,000 میل فی سیکنڈ ہے. تو اتنی دور اتنی دور ہے کہ وہ 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار روشنی چلے تو 40 سال میں پہنچی زمین تک. غور کیجیے کتنا دوری ہے. اور سائنس نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ ایسے ستارے ہیں اسپیس میں جن کی روشنی آج تک پہنچی نہیں ہم تک, اگر کہ وہ سفر کر رہی ہے 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے. یہ اتنی بڑی اسپیس ہے, اتنی بڑی کائنات ہے. تو کوئی انسان جو ہے 25 سال کے مطالعے سے دریافت کر لے گا ساری حقیقتوں کو, یہ تو بالکل ہی ریڈیکولس بات ہے, ریڈیکولس بات ہے. تو اگرچہ مین دی ان نون کا مصنف جو ہے اس نے یہ تجویز پیش کی ہے, لیکن کبھی کسی نے اس کو سینسیئرلی لیا نہیں, کیونکہ اس پر کبھی کوشش نہیں کی گئی کسی آدمی کو تلاش کریں اور 25 سال کے لیے اس کو فارغ کر دیں. کبھی کسی نے سیریسلی اس کو لیا نہیں, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو چیز مطلوب ہے وہ ہے انسان کی ایک مکمل آئیڈیالوجی. اس آئیڈیالوجی کے لیے ہمیں میدان میں فلسفہ اور سائنس وغیرہ, وہ ہمیں ابھی تک کوئی ریلائبل سورس نہیں ثابت کر سکے کہ وہ ریلائبل سورس ہے. لیکن قرآن میں آپ یہ بات پاتے ہیں کہ وہ یعنی سائنٹیفک لینگویج میں کہوں گا پرابیبلی, وہ ایک سائنٹیفک یعنی سائنٹیفک زبان میں کہوں گا, میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر, لیکن سائنس میں پرابیبلٹی کو مانا جاتا ہے. یہ کسی بھی چیز کو کہا جاتا ہے کہ پرابیبلی ایسا ہے, تو میں یہ کہوں گا سائنٹیفک لینگویج میں کہ پرابیبلی قرآن جو ہے واحد کتاب ہے اس زمین کے نیچے جو ہمیں ہمارے لیے ایک ریلائبل سورس بن سکتی ہے سچائی کو جاننے کا, ان قرائن کی بنا پر جو میں نے عرض کیا. تو جو آدمی سچائی کا طالب ہو, جو یہ چاہتا ہو کہ وہ مرنے سے پہلے حقیقت کو جان لے, جو یہ چاہتا ہو کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنائے دنیا میں اور موت سے پہلے کی اور موت کے بعد بھی, تو اس کو فرض سے بے زیادہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرے. اور جو باتیں میں نے عرض کی, اگر وہ پاتا ہے کہ واقعتا یہ درست ہے, تو قرآن کی یعنی صداقت تو اسے یقین کرنا چاہیے اور پھر قرآن سے گائیڈنس لینا چاہیے. یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں یہ حقیقت میں خود میری کہانی ہے. اسی طریقے سے میں سچائی تک پہنچا ہوں کہ فلسفے سے آغاز کیا, پھر سائنس تک پہنچا, سائنس کے بعد میں ریلیجن تک پہنچا, پھر میں اسلام تک پہنچا. تو مجھے تازہ یقین ہے اس صداقت پر کہ اس میں یہ کوئی شک شکوہ میرے دماغ میں نہیں ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے کہ وہ اس طرح سچائی کو تلاش کرے اور سچائی کو پائے, کیونکہ ہم مرنے سے پہلے ہم ہر ایک کو ضروری ہے کہ وہ سچائی کو پالے اور سچائی پہ مرے. جب موت آئے تو سچائی پہ موت آئے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين.
جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. میں اب سوالات کے لیے فلور اوپن کرتا ہوں. جن صاحب کو بھی سوال کرنا ہے وہ پہلے اپنا نام بتائیں اور مقام بتائیں اور پھر سوال کریں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میرا نام نصرت سمد ہے اور میں سیاٹل واشنگٹن اسٹیٹ میں رہتی. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شہرت سے زیادہ قریب ہے. جو کچھ قرآن میں ہے وہ سچا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں کون سے عمل کرنے چاہیے کثرت سے یا جس سے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہے ہمارے قریب, لیکن ہمارے اعمال کون سے ایسے ہونے چاہیے جو کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں.
ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ انسان اللہ سے قربت کیسے حاصل کرے. تو دیکھیے میں نے خود کے قرآن میں اس جواب کو تلاش کیا. تو دیکھیے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو آیت ہے علم آدم الاسماء کلہا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری حقیقتوں کا علم انسان کے اندر ڈال دیا. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے پیشگی طور پر وہ تمام حقیقتوں کو لے کر پیدا ہوتا ہے, لیکن یہ حقیقتیں ہوتی ہیں انکانشس مائنڈ میں. تو اصل چیز صرف یہ ہے کہ جو حقیقتیں ہمارے اندر ڈال دی گئی ہیں پیشگی طور پر اس کو ہم انفولڈ کر سکیں. جیسے ہم انفولڈ کرتے ہیں ہمارا تعلق کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے, یعنی ایسے جیسے کہ آپ اپنے گھر کا سوئچ دبائیں تو فوراً آپ کے گھر کی بجلی, آپ کے گھر کا جو بلب ہے اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے پاور ہاؤس سے. تو یہ اپنے یعنی جو یہ جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے سارا علم رکھ دیا ہے پوٹینشیل طور پر, اس کو کیسے انفولڈ کیا جائے اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا. ایک ہی چیز ہے جو ریکارڈ بنتی ہے کہ سارا علم موجود ہے اللہ کا دیو ہمارے اندر, لیکن وہ پر کور پڑا ہوا ہے, پر ٹھکن پڑا ہوا ہے, ہم اس کو جان نہیں پاتے, اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو پاتا ہمارا. تو جو آدمی اس کا یعنی طالب ہو کہ اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو, تو اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے اور خدا کے بیچ میں جو ایک کور پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دے. جسے آپ جانتے ہیں کہ بجلی میں گڈ کنڈکٹر اور بیڈ کنڈکٹر ہوتا ہے, تو بیڈ کنڈکٹر جہاں آ گیا وہاں کنیکشن ٹوٹ گیا, آپ کے بلب سے اور پاور ہاؤس کا کنیکشن ٹوٹ گیا. تو ہر آدمی ایک بیڈ کنڈکٹر لگائے گئے جس اسٹیشن کے وجہ سے اس کی سوچ کہیں ادھر جاتی ہے کہ ادھر جاتی ہے. تو سوچ جو ہے یعنی تدبر وہ جب یعنی پوری طرح سے کانسنٹریٹ کرے گا آدمی اللہ کے اوپر, تو وہ بیڈ کنڈکٹر جو لگا ہوا ہے وہ کور ہٹ جائے گا, اور پھر اچانک سب کچھ یعنی اللہ کی طرف سے فروغ شروع ہو جائے گا. یہ میرا اپنا تجربہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچایا تو میں نے پایا کہ میرا جو اندر جو تھا ذخیرہ اس کا ٹیپ کھل گیا, اس کا کور ہٹ گیا. تو میں ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے اللہ کے کنٹیکٹ میں پاتا ہوں. کوئی میرا مومنٹ ایسا نہیں رہا جب میں محسوس رکھوں کہ میں اللہ کے کنٹیکٹ میں ہوں. تو یہ میں نے اپنا تجربہ کر کیا.
مولانا صاحب
اگلا سوال پلیز. نیکسٹ کوشچن. میرا ایک سوال ہے, میں کلیم ہوں, میں پینسلوینیا سے بول رہا ہوں. آپ نے کہا اسٹیون ہاکنگز نے سنگل اسٹرنگ تھیوری ڈسکور کیا, تو جب یہ سنگل اسٹرنگ تھیوری کو ڈسکور کیا ہے تو اس کو یعنی کیا چیز اس کو معنی بنی ہے کہ وہ خدا کا اقرار کرے؟ وہ تو انکار کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے, نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے, جو کچھ ہے سب یہی ہے, یہی دنیا ہے بس, یہ کہتا ہے. اور یہ بھی مانتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ تباہ ہونے والی ہے. تو یہ سب مانتے ہوئے وہ کیا چیز معنی بن رہی ہے کہ وہ خدا کا اقرار کرے؟
دیکھیے صحیح فرمایا, یہ درست سائنس کا جو نیچر آف اسٹڈی ہے وہی معنی ہے, وہ ہر ایک کے لیے معنی ہے, نیوٹن سے لے کر اسٹیفن ہاکنگ تک ہر ایک کے لیے معنی ہے, اس میں کسی سائنسدان کو ایکسپشن نہیں, کیونکہ ان کا جو نیچر آف اسٹڈی ہے کہ گلیلیو کے زمانے ہی سے انہوں نے یہ کیا کہ جو اس کا چیزوں کا جو کوالٹیٹیو آسپیکٹ اس کو الگ کر دیا اور صرف کوالٹیٹیو آسپیکٹ کو لیا, وہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کیا ہے کو اپنا سبجیکٹ بنایا, کیوں ہے سبجیکٹ ہی نہیں بنایا. تو یہ پوری سائنس کا جو کلچر ڈیولپ ہوا وہ اسی تعداد پر مبنی ہے کہ انہوں نے دنیا دریافت کی جو بہت ہی میننگ فل ہے, بہت ہی بامانہ ہے, لیکن چونکہ ان کا جو نیچر آف اسٹڈی ہے وہ اس کو خارج کیے ہوئے ہے کہ ہم کیوں ہے پر نہیں جائیں گے, ہم کیوں سے پاس نہیں کریں گے, اس وجہ سے وہ دریافت کر کے بھی محروم رہتے ہیں. اسی لیے آئنسٹین جو اتنا بڑا سائنسداں تھا اس نے کہا کہ دا موسٹ انکمپریہنسیبل تھنگ اباؤٹ نیچر از دیٹ اٹ از کمپریہنسیبل. اتنی عجیب بات کہی اس نے کہ سب سے زیادہ ناقابل فہم بات نیچر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قابل فہم ہے, تھوڑے کے قابل فہم ہے تو سوچو کہ کیوں قابل فہم ہے. ابھی دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ناسا میں قصہ بہت عجیب اخبار میں آیا ہے, ابھی ایک ہفتے کی بات ہے کہ ناسا کا ایک سائنٹسٹ نے یہ کہہ دیا کہ نیچر میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے, اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے یہ اتنی زبردست ہے کہ ایولیوشن تھیوری اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتی, تو اس کو سیک کر دیا گیا. یہ کیا ہے دلیل سے نہیں کاٹا گیا اس کو, ایسا نہیں انوائٹ کیا لوگوں نے کہ چلو ہم دلیل سے تو جواب دیتے ہیں. امریکہ جو سب سے ترقی یافتہ ملک ہے وہاں یہ واقعہ ہوا, ابھی اسی مہینے اخباروں میں اور میڈیا میں آ چکا ہے, اس نے صرف یہ کہا تھا کہ نیچر میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے, اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن اس میں مانے ہے کہ ہم ایولیوشن تھیوری سے ایکسپلین کر سکیں اس کو, تو اس کو نکال دیا گیا. تو ایک 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 نیچر جو ایک جس کو میں نے کہا کہ نیچر آف اسٹڈی سائنس میں جو کئی سو سال کے بعد ڈیولپ ہوئی تو لوگ کنڈیشن ہو گئے اسی میں, اور اس میں کسی سائنسداں کا ایکسیپشن نہیں ہے. ایک آدھ جو ایکسیپشن ہوتا ہے تو اس کا یار ہوتا ہے.
جی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہاں پینسلوینیا اسٹیٹ میں بھی جو ہے کچھ لوگ ہیں انہوں نے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو بھی ایز اے سبجیکٹ پڑھانے کے جو ہے وہ کیے تھے, یعنی ایون کورٹ تک چلے گئے تھے کہ جتنی جو ایولیوشنری تھیوری ہے اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو بھی ایز اے تھیوری پڑھائیے, دونوں اسٹوڈینٹس کو دونوں تھیوریز جو ہے اسٹوڈینٹس کے سامنے پیش کریے, یہ ان کا اپنا چوائس ہوگا کہ جس کسی کو بھی ماننا ہو وہ مانیں گے, کیونکہ وہ بھی تھیوری ہے, وہ بھی سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے. اور آپ لوگ مانتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے وہ سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے, اس سائنٹیفک سپورٹ نہیں ہے کہتے ہیں, تو پھر دونوں کو بھی پڑھائیے, دونوں آلٹرنیٹیوز دیجیے. لیکن وہ کورٹ میں وہ فیل ہو گئے, وہ کورٹ جو ہے اس کو رد کر دیا.
مجھے پتہ نہیں تھا کورٹ تک اب معاملہ گیا ہے.
جی
میں کورٹ تک گیا تھا معاملہ,
میرے پاس جو ہے اس کی پوری ویڈیو ہے, پھر انہوں نے ویڈیو بنا کر کے ابھی میں اب جو نئے اسکول میں پڑھاتا ہوں وہاں پر یہ ٹاپ کا اسکول ہے تو بایولوجی بھی میں پڑھاتا ہوں, تو بایولوجی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ٹیچرز جو ہیں یہ ویڈیوز جو ہیں, ایک پرانا کیس بھی ہوا ہے اسی طرح کا, وہ دونوں اسٹوڈینٹس کو بتاتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھیوری جو ہے غلط ہے. تو اچھا جب اب ہمیں مسلمانوں کو پتا چلے کہ جو مسلمان تو یقین کرتے ہیں اور سائنس سے بھی یعنی سائنٹیفک فیکٹس بھی جو ہے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں انکنسسٹنسی نہیں ہے اور اتنا بڑا ان کے پاس ہے, تو اب مسلمانوں کا کیا فرض بنتا ہے جبکہ جو جو انکنسسٹنسیز جو قرآن میں نہیں ہے جو جن کا پتہ کیا ہے ہم نے صرف سائنس سے سپورٹ لیا ہے یا دوسروں نے اس کا ریسرچ کیا ہے, اور مسلمانوں کا اس میں کنٹریبیوشن بالکل آلموسٹ نتھنگ ہے. تو اب مسلمانوں کا کیا فرض بنتا ہے یعنی ان ٹرمز آف جو ہے اس کو مزید ثابت کرنے کے, ان ٹرمز آف مزید پھیلانے کے؟
مسلمانوں کو تو اتنا بھی نہیں کر پاتے مسلمان کہ قرآن جو ہے یعنی اچھا ٹرانسلیٹ تیار کر کے انٹرنیشنل لینگویج میں دنیا میں پھیلائیں, یہ بھی نہیں کر پاتے. ابھی آج کی بات ہے, کل کی بات ہے کہ دلی میں سلمان رشدی جو وہ اس کے جو مصنف ہیں وہ آئے تھے یہاں پر, تو مسلمان یہاں پر ڈیمونسٹریشن کر رہے تھے, مظاہرہ کر رہے تھے, ان کو گرفتار کیا گیا. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کو قرآن پیش کریں. اتنا اچھا گیدرنگ تھی یہاں دلی میں, بہت ہی پڑھے لکھے لوگ, ٹاپ کے لوگ, تو بجائے اس کے کہ وہاں پر مظاہرہ کریں کہ سلمان رشدی کے خلاف نعرے لگائیں, ان کو چاہیے تھا کہ ایک ایک شخص کو قرآن کا چھپا ہوا نسخہ بہت حصہ پیش کریں, انکلوڈنگ سلمان رشدی. تو دعوتی مزاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اب کیا کیا جائے؟ ہم آپ اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ یہی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں تک قرآن پہنچائیں, اور انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے. لیکن مسلمانوں کا مزاج جو ہے بس ان کے ہیٹ اور نفرت اور یہی سب ان کے مائنڈ بھرا ہوا ہے. انہیں اتنا اچھا موقع تھا یہاں پر کہ وہ کہتے کہ ہم ڈیمونسٹریشن نہیں کریں گے, ہم مظاہرہ نہیں کریں گے, لیکن ہم کو یہ موقع دو کہ ہم سب قرآن پہنچائیں سب کو. تو کتنا زبردست دعوتی کام ہو جاتا ہے. وہ سب جو اکٹھا ہوئے تھے وہاں پر وہ سب انٹیلیجنٹ لوگ تھے, ایجوکیٹڈ لوگ تھے. لیکن انہی دوسری مصیبت کیا پیش آئی کہ مسلمانوں نے اعلان کیا کہ ہم وہاں پر مظاہرہ کریں گے اور رکاوٹ ڈالیں گے, تو اتنا زیادہ سکیورٹی اٹھا دی گورنمنٹ نے کہ ہم لوگ بھی نہیں کر سکے. ہم لوگ جو چاہتے ہیں کہ قرآن پہنچائے لوگوں تک, ہمارا اثر بند کر دیا ظالموں نے, راستہ گورنمنٹ نے بند کیا, مسلمان نے بند کروایا. یعنی اگر یہ ہنگامہ نہ ہوتا تو ہماری ٹیم وہاں پہنچتی ضرور انشاءاللہ, اور سب کو قرآن دیتی. انہوں نے خود کچھ کیا نا, ہمیں کرنے دیا. یہ مسلمانوں کا حال ہے
جی. یعنی مزید سامعین کے اطلاع کے لیے, یعنی سی پی ایس کی ٹیم دہلی والوں نے اس کے باوجود بھی کافی قرآن وہاں ان لوگوں نے تقسیم کیے. اور اگلا سوال پلیز.
کیا میں دوسرا سوال کر سکتی ہوں؟
بے شک.
مجھے ایک بات ذرا بڑی چیز کا وہ رہتا ہے, ایک ایمان ہے الحمدللہ, اللہ مرتے تک قائم مجھے رکھے. کون سی چیز ہے جو ہینڈل ہوتی ہے؟ میں کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ گاندھی جب جیل خانہ میں تھے تو انہوں نے قرآن کا باضابطہ مطالعہ کیا تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مسلمان اس کیوں نہیں فالو کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ اتنے امپریس ہوئے تھے قرآن سے, تو وہ خود کیوں نہیں مسلمان ہو گئے؟
نہیں دیکھیے, یہ معاملہ کنڈیشننگ کا ہے. خود مسلمان جو ہے سب کے سب کنڈیشن ہو کر کے یہی غلطی خود بھی کر رہے ہیں. جب قرآن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کتاب تو پھیلاتی کو نہیں, آؤ غور کیجیے, یہ بھی کنڈیشننگ کی وجہ سے. تو گاندھی ہو یا مسلمان ہو, مسلمانوں کے سب کا کیس ایک ہے کہ کنڈیشننگ کی وجہ سے کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے, کیا کرنا چاہیے. تو گاندھی کنڈیشننگ کیا تھی؟ ان کا نظریہ تھا, کہتے تھے وہ مینینس آف ریئلٹی, یعنی قرآن بھی سچا ہو کتاب بھی سچا, دونوں سچے. تو اب جس کی کنڈیشن یہ ہو گئی ہو کہ قرآن بھی سچا, کتاب بھی سچا, بائبل بھی سچا, تو کیا میں گیا ہوں وہاں پر ان کا جو آشرم تھا, جو آشرم رہا ان کا, تو وہاں ڈیلی میں نے دیکھا کہ ڈیلی قرآن بھی پڑھا جاتا ہے, کتاب بھی پڑھ جاتی ہے, بابل پڑھا تھا ڈیلی مارننگ پریئر میں, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ بھی سچا, وہ بھی سچا, وہ بھی سچا. اب یہ تھی کنڈیشننگ ان کی. مسلمان کنڈیشننگ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بغاوتی کرے گا کافر لوگ, اس لیے قرآن دینا ہی نہیں ہے اس کو. اب ان کی کنڈیشننگ یہ ہے, تو ہر ایک کسی نے
اسی کا مظاہرہ میں سارے علماء جو تقریر کرتے ہیں، میں جن سے بھی کانٹیکٹ میں آیا ہوں، سنتا ہوں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آور پرافٹ، آور دین، آور قرآن، جب لفظ آور کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ جو ہے یہ یونیورسل ہے، دوسرے لوگ کیسے اس کو وہ اپنائیں گے جب چیز آپ کی ہے تو.
یہ لینگویج جو ہے نبی ہے نا، ہمارا رسول، اور پرافٹ، یہ بات کو یہ لینگویج بنی. صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. اب سینکڑوں سال کے درمیان مسلمان بھی اس وقت کنڈیشن ہو گئے. سارے علماء یہ لفظ بولتے ہیں، نبی ہے نا کا لفظ، اور پرافٹ، ہمارا رسول. اب یہ عجیب غریب قسم کنڈیشن ہے. ایک طرف یہ بھی ماننا ان کا ہے کہ قرآن ساری دنیا کے لیے، دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ بھی لفظ بولتے ہیں وہ. تو سب کنڈیشننگ کی وجہ سے.
اور کوئی سوال
سلیم صاحب، کیا میں تیسرا سوال کر سکتی ہوں؟ میں سوری.
بالکل کریے گا جب تک دوسرے لوگ تیار ہوں گے.
جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. میرے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کا کنفیوژن جو کچھ ہوتا ہے میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے. مجھے ایک بات کا بہت ہوتا ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو الحمدللہ بینگ اے مسلم یا ہر ایک کو معلوم ہے روح ہمارے اندر ہوتی ہے، اور جب انسان ختم ہوتا ہے تو وہ روح کا ہمارا تعلق چھوٹا نا، وہ جس میں ہٹ کے حقیقی اللہ سے جا کے ملتا ہے. تو مجھ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ لوگ زندہ لوگوں سے تو نہیں ڈرتے ہیں، لیکن کسی نعوذ باللہ کوئی مردہ اگر آتا ہے تو پھر اس سے وہ ڈرتے کیوں ہیں پھر؟ حالانکہ وہ تو بے بس ہے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نہلانے جاتی ہوں تو وہ لوگ ڈرتے بہت ہیں، تو وہ تو بے ضرر ہے انسان. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ خوف کیوں ہے.
اب یہ مطلب اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کیوں خوف، کیونکہ یہاں انڈیا میں تو میں نے تجربہ نہیں کیا اس کا. وہاں شاید ہوتا ہو کہ لوگ ڈیڈ باڈی سے ڈرتے ہیں. کیا راز ہے اس کا؟ بال ڈیڈ باڈی تو وہ تو مٹی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہ کچھ دے سکتی نہ چھین سکتی. جو آدمی مر گیا وہ ڈیڈ ہو گیا تو وہ تو اس کا کوئی کسی کے بھی کوئی طاقت نہیں. تو اگر ایسے کچھ لوگ ہیں تو میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پر اپنے ذاتی اعتبار دارے میں اس کا تجربہ نہیں کیا. میں خود میری ماں مر رہی تھی جب میں اکیلا ان کے پاس تھا، بہت اطمینان سے میں بیٹھا ہوا تھا. میری ماں سے کہا کرتی تھی کہ جب مروں میں تو میری آنکھ اور منہ بند کر دیا جائے، کیونکہ مردہ جو مرنے کے بعد کبھی ایسا تو آنکھ کھلی رہتی ہے، منہ کھلا رہتا ہے. تو ان کو بہت اس کی پریشانی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ کھلا رہ جائے، میری منہ کھلا رہ جائے. تو میں اکیلا بیٹھا رہا اور ان کو جو ہوتا ہے آخر وقت میں یعنی ہچکی سے آتی ہے، تو اس کو کہتے غرغرہ. وہ آیا اور ان کی زبان بند ہو گئی، اور جب تک میں دیر تک ان کی آنکھ بند کر کے وہ بند کر کے بیٹھا رہا، مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگا. اب پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں لوگ.
جی میری والدہ کا بھی انتقال پاکستان میں ہوا تھا، میں یہاں سے گئی تھی، میں سورہ یاسین پڑھ رہی تھی، ان کا انتقال ہوا. الحمدللہ اللہ نے بہت ہمت دی تھی مجھے، اور وہی میں نے منہ بند کیا تھا اور آنکھیں بند کی تھی، نہلایا بھی تھا. الحمدللہ مجھے نہیں آتا، لیکن یہاں میں جاتی ہوں نہلانے تو اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ ہم جائیں گے نہیں، اندر ہمیں خوف آتا ہے. یہ بات کا مجھے کنفیوژن تھا. جزاک اللہ مولانا صاحب.
نیکسٹ کوسچن پلیز.
السلام علیکم، میرا نام فرحت عباسی ہے، میں مونٹریال کینیڈا سے بول رہا ہوں. میرا سوال جو ہے وہ بہت ہی کامن اور بہت ہی آفٹ ریپیٹڈ سوال ہے، لیکن اس کا آج تک مجھے مناسب جواب نہیں ملا. وہ یہ ہے کہ ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کے اتنے فرقے کیوں ہیں؟
دیکھیے، یہ تو یہ اسلام کا فنامنا نہیں ہے، زوال کا فنامنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو تھے شروع میں ویسے آج بھی ہیں، یہ ایک غلط تصور ہے. مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کوئی ایٹرنل فنامنا کوئی ہے، نہیں، مسلمان تو جنریشن آفٹر جنریشن ان کو اندر وہ ہوتا ہے، ڈی جنریشن ہوتا ہے. ابن خلدون نے لکھا ہے کہ للاقوام اعمار کما للافراد اعمار، اس طرح سے فرد جو ہے جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر بڑھ جاتا ہے، ایسی قومیں بھی. تو یہ جو مسلمان جن کو مسلمان کہہ رہے ہیں وہ تو ڈی جنریٹڈ لوگ ہیں. تو آپ اس کو اسلام کا فنامنا کو سوچتے ہیں؟ اسلام کے صحیح نہیں.
ہر شخص کہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ صحیح مسلمان ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ سب جو ہم سے اگری نہیں کرتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں.
تو دعویٰ تو ہندو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سچا دین ہے. دعویٰ تو سب کر سکتا. انڈیا میں ہندو سمجھتے ہیں کہ اصل مذہب جو ہے وہ ہندوازم ہے، اصل زبان مذہب کی سنسکرت ہے، اصل جو کتاب ہے وید ہے. تو کیا ان کو کہانی سنبھال لیں گے ہم؟ تو دعویٰ کرنے سے کیا ہوتا؟ دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے. تو مسلمانوں کے دعویٰ کرنے سے جو واقعہ ہے وہ بدل نہیں جائے گا. مسلمان اس وقت جو ہیں بلا شبہ وہ ڈی جنریٹڈ لاٹ ہیں. وہ ان کو آپ اسلام کیسے نہ سمجھے بلکہ زوال یافتہ قوم کیسے سمجھے، پھر سمجھ آئے گی بات.
اوکے، شکریہ.
اور کوئی سوال؟ میں ایک آخری سوال کرتا ہوں. ہم اسلام کی کس تعلیم کو عقیدہ سمجھیں؟ لوگ جو ہیں کہتے ہیں بھائی یہ عقیدہ کے خلاف ہے، تو عقیدہ کس چیز کو سمجھیں ہم؟ کون سی چیز عقیدہ ہے، کون سا پارٹ جو ہے عقیدے کا پارٹ نہیں ہے، جس کے میں اس کے خیال میں اگر فرق ہو تو جو ہے وہ پھر بھی جو ہے عقیدے کے مطابق ہے. تو عقیدہ کیا چیز ہے، یا کس کو ہم عقیدہ لیں؟ عقیدہ چیز تو پتا ہے، لیکن عقیدہ کس چیز کو لیں اور کس چیز کو نہ لیں، اور عقیدے کا پارٹ؟
یہ بات کے زمانے میں لوگوں نے عقیدے پہ مسئلے بنا رکھے ہیں. عقیدہ وہی ہے جو ہمارے کلمہ ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. انہیں اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کو خاتم النبیین ماننا، اور یہ ماننا کہ ملائکہ کا وجود ہے، اور یہ ماننا کہ آخرت ہونے والی ہے، یہ ماننا کہ قرآن آخری کتاب ہے، یہ عقیدہ ہے. باقی جو بنا رکھا لوگوں نے وہ تو دور بدعت کے حصے ہیں. وہ دور بدعت کے عقیدہ صرف وہی ہے جو قرآن میں، قرآن سے باہر کوئی عقیدہ نہیں بنا سکتا. اگر کوئی بناتا ہے تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ منا دسا امرنا آزا مالا سا من و فورت دن، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو عقیدہ کوئی بھی وہی ہے جو قرآن میں موجود ہو، اور قرآن میں بس یہی عقیدہ ہے جو میں نے عرض کیا. تو بعد کے لوگوں نے یعنی بے شمار قسم کے بیتیں نکال رکھی ہیں، اسی سے عقیدے کے بارے میں بیتیں نکال رکھی ہیں، تو وہ اس کا
ذمہ دار
اسلام نہیں ہے.
وہ خود ساختہ جو ہے تشریحات کرتے ہیں قرآن سے، پھر اس کو جو ہے عقیدے کا پارٹ بناتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ فلاں شخص جو ہے.
دیکھیے، دنیا میں انسان جس سے دوسرے انسان حالت امتحان میں، مسلمان بھی حالت امتحان میں، ایسا نہیں کہ مسلمان جو ہے ایگزیپٹڈ ہے. دوسرے لوگ جو ہے ٹیسٹ پر ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پکڑے گا نہیں، اس لیے کہ وہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہی ہے. تو مسلمان ایسا نہیں کہ مسلمان اس سے الگ ہے، مسلمان بھی ٹیسٹ پر ہے، وہ بھی امتحان پر ہیں، وہ بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو اصل کرائیٹیرین جو ہے مسلمانوں کے اپنے رہیں گے, لیکن جو سنجیدہ ہو, جو واقعتا جاننا چاہتا ہو کہ اسلام کیا ہے, تو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے, سنت کو پڑھے, وہ پا جائے گا سچی بات کو.
جزاک اللہ خیر مولانا صاحب, آپ کی
اب رکھ سکتا ہوں؟
جی ہاں, اب رکھیے.
جزاک
اللہ جی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ آنے کا. انشاءاللہ پھر دو ہفتے کے بعد پروگرام ہوگا, آپ کو ای میل کے ذریعے اطلاع کیا جائے گا. السلام علیکم.